الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم حود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربی رحیم ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے تب بھی وہ صدق کرا لے گا پھر چلو یہ بھی ہو گیا پھر اس نے جو دلیل دی تھی کہ میں تو پیدا ہوا ہوں آگ سے برابر میں کیسے صدق ہوں میں تو اعلیٰ ہوں تو کم از کم اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ فرشتے یہ بھی تو نور سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ ان کی پیدائش تو تم لوگوں سے بھی اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے وہ جب کر رہے ہیں اعلیٰ ہو کر تو تجھے بھی تو کرنا چاہیے سمجھ میں آیا نا بھائی کہ یہ فرشتے کر رہے ہیں جو مجھ سے اعلیٰ درجے کے وہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کیا ہے کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا اس نے بس اس کی عقل ماری گئی قال فخرج منها فإنك رجيم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تکبر کرتا ہے حسد کرتا ہے اور میرے کہنے کو نہیں مانتا اللہ نے اس کو نکال دیا جاؤ بانگتا ہے حالانکہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ نہ پوچھو کیا بہت عبادت اتنا عابد تھا اتنا بڑا عابد تھا کہ فرشتے اس کے اوپر رش کر دیتے لیکن تکبر نے کیا ہے اس کو تکبر عزازیل را خار کر تکبر نے اس عزازیل کو بھی کیا ہے ذلیل کر دیا برابر کیا قال فخرج منها فإنك رجيم نکال دیا اللہ پاک ہم کو اس سے بچایا دیکھیے بھائی جب ہم عبادت کریں ہم نیکی کا کام کریں تو ہمیشہ دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ یہ تیری توفیق سے ہوئی اللہ یہ تیری مدد سے یہ کام ہوا لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں اگر آپ چاہتے تو یہ کام فلانے سے کروا لیتے اگر آپ چاہتے تو یہ کام فلانے سے ہو جاتا یہ کام فلانے سے ہو جاتا اللہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے تو اگر ہم سے کوئی بھی نیکی ہو جائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بالکل فخر نہیں کرنا چاہیے قال فخرج منها فإنك رجيم کہا یہاں سے نکل تو مردود ہے تو مردود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اور تجھ پر لعنت ہے قیامت تک لعنت کا مطلب کیا کہ اب تو میری رحمت سے دور اب تیری توبہ بھی قبول نہیں تو دور ہو گیا اب تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی جو ملعون ہو جاتا ہے نا ملعون تو ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ظالم توبہ بھی نہیں کرتا کیا نہیں کرتا وہ توبہ بھی نہیں کرتا بس وہ اپنے ہی ہاتھ نا وہ تو برابر چھو نا وہ تو برابر چھو میں نے معافی مانگوانی ہو ضرورت ہے آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو جو کہہ رہا مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے میں کیوں کروں میں کیوں کروں بس شیطان اس کے دل میں بس یہی ڈالتے رہتا ہے کہ تو صحیح ہے تو صحیح ہے تو صحیح ہے تو غلط نہیں ہے تو غلط نہیں ہے اور اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ کبھی کسی سے معافی مانگے گا کبھی نہیں معافی مانگے گا تو یہ دوست یہ حالت ہوتی ہے تو وہی نہ ہارے کہ اللہ عنت قال ربی فانزدنی الی یوم یبعثون تو شیطان نے کہا ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب کہ قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. کب تک مہلت مانگی؟ قیامت تک نہیں. ہاں کب تک مہلت مانگی؟ اس دن تک جب سارے کے سارے مردے کیا ہے قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر کے اندر جمع ہوں گے. برابر. اصل میں جو قیامت قائم ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ تو کیا ہے, پہلے سور پھونکیں گے. برابر ہے کہ نہیں؟ اسرافیل علیہ السلام پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مر جائیں گے. پھر دوسرا سور 40 سال کے بعد پھونکا جائے گا, تو جب اس وقت سب قبر سے لو. تو اس نے کہاں تک مہلت مانگی؟ دوسرے ڈیسٹینیشن تک مہلت مانگی. سمجھ میں آئے نا بات؟ لاسٹ تک مہلت مانگی کہ وہ سب مر جاوے, آپ کو سور بھی پھونکا جائے اور سور پھونکنے کے بعد بھی میں زندہ رہوں اور اس وقت بھی میں لوگوں کو بہکاتا رہوں, سمجھے کہ نہیں, ورگڑاتا رہوں. اس وقت تک اس نے مہلت مانگی. الہیوم یوباسون, جب لوگ مردے قبر سے نکالے جائیں گے اور وہ کوئی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا, وہ تو سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا, وہاں تک اس نے ٹائم مانگا. قال فإنک من المنظرین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تجھے مہلت ملے گی الى یوم الوقت المعلوم, مگر ایک معلوم دن کے وقت تک. اور وہ کیا؟ نفخہ اولا تھا, جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک تجھے مہلت ملے گی, اس وقت تک تو زندہ رہے گا, تو بھی تیری ذریت بھی سب زندہ رہے گی, اور تجھے جسے بہکانا ہو تو بہکاتا رہنا, اور تجھے جسے ورگلانا ہو ورگلاتے تو وہاں تک اس کو پھیلے گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ بھی مرے گا, سب مر جائیں گے, شیطان سب مر جائیں گے. اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھینکا جائے گا تو جب دوسرے انسان اٹھیں گے تو وہ بھی اٹھے گا, وہاں تک کوئی اس کو ملے نف کہے بولا تھا. اچھا اب کہتا کیا, قال ربی بما اغویتنی لو اجعلنہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان کے سامنے گناہوں کو مزین کرتا رہوں گا زمین میں, اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. خلن قسم کھائی ہے شیطان نے, لو تاکید کے ساتھ کہتا ہے, لو زینن ڈیفینیٹلی یقیناً میں گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھوں گا, دنیا ان کے سامنے مزین کر کے رکھوں گا. واقعی اس نے مزین, گناہ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں, بہت فوراً دل پھٹ کر کے اس کی طرف بھاگتا ہے, جاؤ اوٹ کی طرف بھاگتا ہے, تو اس میں وقتی طور پر بہت مزہ آتا ہے. یعنی شیطان نے ہم کو اس کے سامنے مزین کر دیا ہے, اور بولا وہ نو مجمعین, اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا. عبادت کمین ہو مخلصین, ہاں مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں, جو تیرے خاص بندے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہم کو ان مخلصین میں سے بنا لے گا. تو بہرحال اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا زور اور اس کا غلبہ سب لوگوں پر چلے گا اور سب کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ کے جو خاص مخصوص بندے ہیں, مخلصین بندے ہیں, ان پر اس کا زور نہیں چلے گا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کہتے ہیں کہ مخلصین پر اس کا زور نہیں چلتا, اور ظالم تھوڑے دنوں کے بعد آدم علیہ السلام السلام کو جنت میں ورگلاتا ہے, چابی دیتا ہے, برابر ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ شیطان نے دیکھا ہے, جاؤ یہ کھا لے درخت, تو یہ زور چلا کہ نہیں؟ آدم وہ تو نبی ہے, وہاں تو اس کا زور چل گیا. پھر اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے اندر کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی, کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں کچھ کمی ہو گئی تھی, تو وہاں اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, شیطان نے ان کو برگلا دیا تھا, شیطان نے ان کو برگلا دیا تھا. گویا اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا زور اور شیطان کا غلبہ تو صحابہ پر بھی چل گیا, تو صحابہ سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتے ہیں؟ برابر ہے؟ صحابہ تو واقعی اتنی بڑی نعمت ہے, صحابی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے فقہا, ہمارے شرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی حالت میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے رہے اور پھر اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ صحابی, اب اس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کتب غوث اس کے درجے تک یہ نہیں پہنچ سکتا. اتنا نیک بن جاتا ہے, سمجھیے نا, تو اس کا تو اس پر بھی زور چل گیا اور یہاں تو یہ کہتے کہ تیرے مخلصین بندوں پر زور نہیں گا, تو کیا جواب؟ تو اس کا جواب سمجھ لو اچھی طریقے سے, یہ میں نے اشکال اس لیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین کا اللہ کے مخصوص بندے پر زور نہیں چلتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زور نہیں چلتا کہ ایک مرتبہ بہکا دینے کے بعد, ورغلا دینے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہک جاوے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ لائن ہو جائے, ایسا اس پر زور ہاں وہ چلتا ہے بھول کے اندر, وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور پھر فوراً وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, سمجھے گی نہیں؟ نیک بندوں پر اس کا زور کمپلیٹلی نہیں جلتا, وہ بہت کوشش کرتا ہے کچھ بہکا دے کچھ بہکا دے, بہک جاتا ہے لیکن فوراً ان کو تربو ہو جاتا ہے, فوراً ان کو کیا ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رو 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 کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے غلطی معافی مانگ لی, برابر ہے, تو گویا زور کہاں چلا؟ زور چلتا تو وہ کمپلیٹلی اپنے جماعت میں شامل کر لیتا, لیکن یہاں تو نہیں, الحمدللہ یہاں تو آ کر فوراً ہم تو دعا مانگتے ہیں اور سب کی ساری محنت اس کی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وہ عرفہ والی روایت تو سنی ہے نا آپ نے, حج کے زمانے میں عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ گاروں کو اتنا معاف کرتا ہے, اتنا معاف کرتا ہے کہ اس دن شیطان کی ساری محنت اس کو بیکار نظر آتی ہے, وہ لاغر نظر آتا ہے, وہ پاگل بن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر کے, میں نے کوشش کر کے ان کو بہکایا تھا, ورغلایا تھا اور ان کو غلط کاموں میں ڈالا تھا, یہاں آ کر تو اس نے توبہ ووبہ کر کے میرے پنجے سے چھوٹ گیا, وہ تو میرے پنجے سے کیا ہے میری پکڑ سے چھوڑ گیا, تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ہاں کمپلیٹلی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر زور نہیں چلتا. اسی کو قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جو لوگ متقی ہیں اگر کبھی شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ان سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے, تذکروا تو فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں, چوکنا ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال آپ کو بتاؤں, مجھے یقین ہے کہ اسماعیل بھائی یعقوب بھائی اگر آپ کی کسی دن فجر کی نماز مس ہو جائے تو آپ صبح اٹھیں گے آج تو یار میری فجر کی, یار توبہ 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 توبہ, اور کئی مرتبہ آپ توبہ مانگیں گے, یار میری فجر چلی گئی, میری فجر چلی گئی, میری فجر چلی گئی, اور معافی مانگ کریں, بھولو گے نا, سوئے رہے. پھر اسی طریقے سے اور نماز میں کوتاہی ہو گئی, شاپنگ کے لیے چلے گئے مثال کے طور پر, اور اصل کی نماز نہیں پڑھی, نہ پڑھی اور مس ہو گئی مثال کے طور پر, تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اتنا کیا کہتے ہیں کوفت پیدا ہوتی ہے اور اتنی بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے کہ اس دن کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, یا اللہ میری اثر مس ہو گئی, میری فلانی مس ہو گئی, یہ کام ہو گیا, کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد بھی الحمدللہ یہ کیفیت ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی کیفیت ہو تو ایسا سمجھ لو کہ شیطان کا زور ہم پر کمپلیٹلی نہیں چلتا, اور الحمدللہ یہ کیفیت ہر نماز پڑھنے والوں کو حاصل ہے, ہر اچھے مسلمان کو کیا ہے حاصل ہے, اللہ پاک ہم کو مخلصین میں سے بنا لے. قال هذا صراط علی مستقیم, کہا آپ صاحب نے کہ یہی میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے. ہاں جو مخلصین ہیں جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے, جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہی اخلاص اور یہی ایمان وہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا, الا من اتبعک من الغابین, مگر وہ جو تیری اتباع کرے گمراہوں میں سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدہ ہے, یعنی جو تیری اتباع کرے گا اور جو تم شیطان ہو وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے. لہا سب آتو ابواب, اس کے ساتھ دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ہر دروازہ ایک ایک قسم کے جماعت اور ایک ایک قسم کے گروہوں کے لیے مخصوص ہے, کہ کچھ لوگ, کچھ مجرمین اس دور سے داخل ہوں گے, کچھ مجرمین اس دور سے, کچھ مجرمین اس دور سے, کچھ مجرمین, کیونکہ جرم کی الگ الگ, گناہوں کی بھی الگ الگ کیا ہے, قسمیں ہیں. تو ہر الگ الگ قسم کے گنہگار الگ الگ جہنم کے دروازے سے کیا ہے, داخل ہوں گے. جس طرح جنت میں جانے والے وہ بھی الگ الگ دروازوں سے, تو جہنم کے سات دروازے اور جنت کے آٹھ دروازے, کتنے, آٹھ دروازے. اس کے اندر ایک دروازہ باب الریان ہے جس میں سے روزے دار داخل ہوں گے. اسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں, باب الصلاۃ ہے, نماز والا, قرآن والا. تو جن جن کی جو جو عبادتیں ہوں گی تو ان کے لیے وہ دروازے متعین ہیں, تو اس دروازے سے کیا ہے, وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اسی طرح جہنم کے اندر بھی الگ الگ کیٹیگریز, تو الگ الگ مجرمین الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے آٹھ اور جہنم کے سات, ایسا کیوں, ایک دروازہ یہاں کیوں زیادہ؟ تو اس کا بہت عجیب جواب دیا ہے مفسرین. فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے, یعنی ایک دروازہ اس لیے زیادہ ہے کہ جنت میں جانے والے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل سے داخل کرے گا, ان کے پاس کوئی عمل نہیں, بس اللہ کہیں گے چال پچھالا جا. اس لیے وہ دروازہ الگ ہوگا. بات سمجھ میں آئے نا؟ بس جیسے بات بولے جن کی بات, لوگوں کی ٹکٹ ہوتی ہے اور بغیر ٹکٹ کے کچھ وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں چل آ گیا. تو اس کے بعد نہ روزہ کا عمل ہوگا, نہ صلات کا عمل ہوگا, نہ زکات کا ہوگا, نہ اور کچھ. محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے کہیں گے چلو آ جاؤ, چلو داخل کرو. اس لیے وہاں آٹھ دروازے اور جہنم کے کیا, کیونکہ جہنم کے اندر سے جو بھی جائے گا نا, تو وہ پورا حساب اور کتاب کے ساتھ جائے گا. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کر داخل کر دے, جنت کے اندر تو داخل, لیکن سزا دینا ہو تو سزا دینے کے لیے تو جرم چاہیے. دنیا کے اندر بھی معاف کرنے کے لیے, کسی کو دینے کے لیے تو کوئی عمل بمل ضرورت نہیں, بلا استحقاق بھی ہم کسی کو دے دو, لیکن کوئی نے تھپڑ مارو وہ ہوئے تو, یا کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو سوچتے ہیں 10 بار کہ اس کا کوئی جرم ہے کیا, وہ اس تھپڑ کا مستحق ہے, اگر ہے تو لگاتے ہیں, ورنہ اگر بغیر حق کے لگائے گئے تو وہ یہ ظلم ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کسی پر, وما ربک بظلام للعبید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہوا کہ یہ بتایا کہ میں خالق ہوں, اللہ قادر ہے, قدرت ہوئی ثابت, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالق ہونا ثابت ہوا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم انسان ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ ایک جماعت ہے, اور ادھر ایک شیطان کی جماعت ہے. ہم دونوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی قائم ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ ان سے بچ کر رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمائے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن مانو اور سمجھو. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلحا الا قضيته ويسرتها يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربي اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون, اللهم ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم حود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگو گزشتہ درس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا. اس میں سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو فرمائی اور ان کو سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت پیش کی کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. اور پھر اس کے بعد ان میں جو ایک خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ کیل اور میزان میں یعنی ناپ اور تول میں جو کمی کرتے تھے اور یہ عادت بہت بری طرح اس قوم میں پھیلی ہوئی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا کام نہ کرو اور پھر سمجھایا کہ دیکھو اگر تم امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے اور خرید و فروخت کرو گے بائنگ اینڈ سیلنگ کرو گے امانت داری کے ساتھ وتھ ٹرسٹ ورتھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بہت برکت عطا فرمائے گا تمہاری جان میں برکت عطا فرمائے گا تمہاری مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری تجارت کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے تاجر اور ایک امانت دار تاجر کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر تاجر سچا ہے اور امانت دار ہے، امانت داری کے ساتھ اس نے تجارت کی اور سچائی کے ساتھ اس نے تجارت کی، قیامت کے دن وہ نبیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے صفوں میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ آج انسان یہ چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، میرے دوست اور میرا حلقہ وی آئی پی لوگوں کا ہو، بڑے لوگوں کا ہو، انٹلیکچوئل پیپل اور لوگوں کا ہو، تو قیامت کے اندر بھی یہی لوگوں کی تمنا ہوگی کہ ہم ایسی جگہ پر رہیں جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، جہاں شاندار قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال دوں، یہ ہمارے اس ایریے کے اندر دین کے ایریے میں، دربی کے ایریے میں کون رہنا پسند کرتا ہے؟ ہمارے نوجوان رہنا پسند نہیں کرتے، جن کے پاس کچھ اللہ نے پیسے دے دیے ہیں، دولت دے دی ہے، تو وہ ہمارے اس علاقوں میں رہنا پسند، وہ لیڈی بریج میں جاتے ہیں اور لوفٹ ٹاک میں جاتے ہیں اور نئے نئے اچھے اچھے ایریے میں جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، انسان کی فطرت ہے دوستو، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو آخرت کے اندر، جنت کے اندر بھی سمجھے کہ نہیں، درجات ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مومنین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنة فاسألوا اللہ الجنة الفردوس، کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، ہمیشہ اعلیٰ درجے کی جنت کا سوال کیا کرو، اچھے اچھے لوگ ہوں گے وہاں۔ تو دیکھیے، اگر تجارت ہوگی سچائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تو تمہیں برکت دے۔ یہ لوگ تو گورے لوگ ہیں، سمجھے گا، جہاں تک ہمارا ایکسپیرئنس ہوا ہے، شاید آپ کا بھی یہی ایکسپیرئنس اور تجربہ ہوا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت صفائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تجارت بالکل ان کی صاف ستھری ہوتی، انہوں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بائنگ اینڈ سیلنگ کی ایک مرتبہ لکھ دیے تو پھر وہ اپنے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور مکمل طور پر اس کو آخر تک لے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کمپنی نے، کسی دکان نے یہ گارنٹی دی ہو کہ آپ یہ جو آئٹم بائی کر رہے ہو، خرید رہے ہو، ہم اس کی ایک سال گارنٹی دیتے ہیں، آپ وہ خرید کر لے آئے، ایک مہینہ استعمال کیا، دو مہینے استعمال کیا، تین مہینے استعمال کیا، چار مہینے استعمال کیا، اور گیارہویں مہینے میں جا کر وہ چیز خراب ہو جا رہی ہے، اور بارہ سال پورے ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اور آپ جا کر کہنے کہ بھائی آپ کی چیز بگڑ گئی ہے، اور آپ کے پاس سارے کے سارے پروسیجر اچھی طریقے سے موجود ہو، رسید اس کی موجود ہو، فالو کرنا چاہیے نا، وہ رسید موجود ہو، دلیل موجود ہو کہ یہ چیز یہاں سے خریدی تھی، تو وہ لوگ بڑی خوشی سے آپ کو یا تو ریفنڈ دیں گے اور یا تو ایکسچینج کریں گے۔ ایسا ہے نا بھائی، آپ لوگوں کو ایک کا تجربہ ہوا ہے، مانتے ہیں اس لیے وہ اللہ پاک نے ان کی تجارت میں کتنی بڑھ سکتی ہے. صفائی ہے, ستھرائی ہے. ایک انسان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ اگر اپنے والی دکان پر اگر وہ کوئی گیا اور اس نے اپنی طرف سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن مقرر کیے تھے کہ اگر یہ چیز خراب ہو تو آپ لے آنا, یا ایسا ہو تو ہم آپ کو ایسا کر دیں گے, خود اپنی طرف سے کر رہا. تو اگر وہ چیز بگڑ گئی تو مجھے اور آپ کو وہ چیز اس کی دکان میں لے جاتے ہوئے واپس کرنے کے لیے دو تین مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ ہوں پوچھا بڑا ہے ان کی 10 مہینہ ہوگی واپری ہیں گے کیا, جب کئی کلو سے ان اندر رہیں گے چھلے بگڑی گئے ہیں گے خراب تھے یہ سمجھے گا بنانا اور پتا نہیں کتنے سوالات کر بیٹھیں گے کہ انسان کو شرمندگی بھی ہوگی کہ کاش کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں اپنے 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ جانے دیتا. اس کے اتنے سارے سوالات تو کیسے خطرناک سوالات, اس کے جواب اب ایک واقعی بیان کو ایک مول صاحب نے واقعی ہوں پڑے گی ایک مول صاحب بنے گی نام تو نہیں لیتا کیونکہ بڑا اڑکی جائے بن پڑے گی ایک مول صاحب پورا اسٹرکچر فان پورا ٹوائلٹ میں رکھے نا لے لیا ہوا کہ اپنا والا نے شاپ میں دیا تو اتفاق سے چند مہینوں کے بعد وہ کچھ بگڑ گیا ہوگا. مول صاحب وہ لے کر گئے کہ آئے بگڑی کیوں ہے ان کی, میں نے آئے بدلی کیوں نہیں کی, کہ مول صاحب کیوں نہ بگڑی کی, اللہ مول صاحب نے کیوں نہ خبر پہ کی نہ بگڑی کی ہے تو کہ سوال سے کیوں نہ بگڑی کی چال تو ادو بگڑی کیوں. ہمیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جی تمہیں گارنٹی دیتے رہی تو گارنٹی پوری کرو, میں تمہیں آئے آئٹم میں بدلی نہ لیکن اس کے بعد سوال در سوال در سوال تو مول صاحب کہے کہ میں نے تو غصہ ہو بچی تو کہ میں کہ کہتے ہوں انڈر بیٹھے تو تھوڑی ہو تو کہ میں نے خبر پڑے کہ ٹی وی اتنا بگڑی گئی. یہ الیکٹریکل آئٹم سے کیارے بگڑی جائے کہ ہم نے وہ خبر تھوڑی جائے تو ایسے سوال ہے. اور اگر آپ ڈی این کیو میں سے کوئی چیز لے کر آئے ہوں, ہارگوز میں سے کوئی چیز لے کر آئے ہوں, گری کی کوئی چیز لے کر آئے ہوں, موریسن کی کوئی چیز لے کر آئے ہوں, بلا جھجھک کہیں شرم بھی نہیں آ رہا مگر جان دیا نہیں کہ آپ ہمارے ریسپٹ سے دل کھول کر کے بلا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہم یہ چیز لی وہاں گئے کاؤنٹر کو شاید ایک دو سوال کریں گے اور وہ بھی شاید وہ ڈرتے ڈرتے وہ سوال کریں گے واٹس رانگ ود اٹ تو ہم کہیں گے بھائی خراب ہو گیا اوکے فائن نو نو پرابلم ابھی کو جو ریسیپٹ پلیز تو ہم کہیں گے کہ یس وی ہیو دس ریسیپٹ اور فوراً چینج یا ریٹرن اتنا آسان اور اگر ریسیپٹ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے ہم سوری وی کین ہیلپ یو آؤٹ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور یہ بالکل صحیح ہم کہیں گے ریسیپٹ کے بغیر کیسے کریں گے. بہرحال انسان تجارت سچائی کے ساتھ کرے گا, امانت داری کے ساتھ کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے گا. حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو اپنا سامان جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچے گا, اللہ نے قسم وہ حریص ہے, اللہ نے قسم وہ حریص ہے, اللہ نے قسم میں تو اتنا مالی دلی نے ہوں تو خالی اتنا مت بیچی رہ لو چھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں تمہاری بے کو چلا تو دے گی, تمہاری تجارت کو چلا تو دے گی لیکن اس میں کوئی برکت ورکت کچھ بھی نہیں ہوگی, کوئی برکت نہیں ہوگی لیکن جھوٹی قسم کھا کھا کر بیچ رہے ہو. ہاں تاجر تو ایسا ہونا چاہیے اور جو چیز بیچ رہا ہو ایسی ہونی چاہیے بھائی دیکھو یہ ہماری چیز ہے آپ خود ہی اس کو دیکھ لو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اندر سے باہر سے, آپ کو اچھی لگے آپ لے لو اور آپ کو اچھی نہ لگے تو چھوڑ دو. صاف صاف کہنا چاہیے دیکھیے یہ چیز ہے آپ کو یہ چیز خود بتائے گی کہ میں کیسی ہوں. آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو خریدو اور اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو مت. اس کی خاموخواہ کی تعریفیں کرنا جھوٹی تعریفیں کرنا یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان بزنس مینوں کو یوں کہا تھا کہ تم ایسی خرابی चेष्टा करो, नाप तोल के अंदर कमी ना करो दोस्तों, कुरान बताता है। और ये बात ऐसी जो करंट इश्यू अभी भी हमारे मुआशरे के अंदर जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो ताजिर तबका है, वो ऐसी डंडी मारता है, झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है वगैरह वगैरह। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको जब समझाया तो ये बिजनेसमैन ने जवाब बहुत रूड जवाब दिया, बहुत गलत जवाब दिया, बहुत नालायकी वाला जवाब दिया, समझे ना। और वो क्या जवाब दिया, क्या भाई सूफी साहब तुम्हारी नमाज क्या इस बात का हुक्म करती है और ये बताती है कि हम हमारे माल में जो चाहे करना छोड़ दे, समझे कि नहीं। और अल्लाह ताला की अमवाली नमान अशा, ये माल हमारा है, ये तिजारत हमारी है, हम जिस तरह चाहे करेंगे, बेचेंगे, करेंगे, तुमको हमारे मामले में दखल देने की क्या जरूरत है। इन बिजनेसमैनों ने और इन ताजिरों ने वक्त के पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ऐसा किया। याद रखिए, देखिए इस कंट्री के भी एक रूल है, हर बिजनेसमैन अपनी मनमानी नहीं कर सकता दोस्तों। यहाँ के भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, दुकान है, समझे ना, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अपने कस्टमरों के साथ और अपने सारिफिन के साथ जो चाहे वो नहीं कर सकते। या ट्रेडिंग स्टैंडर्ड एजेंसी है एक डिपार्टमेंट, शायद उसका नाम यही है, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड एजेंसी। अगर तुमने किसी कंपनी के साथ कोई डील किया, कोई मामला किया और उसने तुमको धोखा दिया और वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो ये सेट डिपार्टमेंट जो स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्टैंडर्ड एजेंसी के नाम से हुकूमत ने क्रिएट किया है, आप उनको फोन करो कि फलानी फलानी दुकान वाला, फलानी फलानी कंपनी के साथ हमारा ये डील हुआ था और वो हमारे साथ इस तरह का धोखा किया है और वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ऐसा है, फौरन वो कंपनी कहेगी कि अच्छा तुम्हारे परचेस के प्रूफ हमें भेज दो, फोटोकॉपी, और ये दे दो और ये दे दो, ये दे दो। क्योंकि पहले तो वो देखना चाहेंगे कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लिहाजा जब उनको इत्मीनान हो जाएगा कि ये कस्टमर बिल्कुल सही है, उसके पास सारे प्रूफ है, वो स्टैंडर्ड एजेंसी वाले फौरन उस कंपनी को और उस दुकानदार को फोन करेंगे और उसके साथ केस ओपन करेंगे। और सुना ऐसा है, सुना ऐसा है कि जब उनका फोन उनके ऊपर जाता है तो वो घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं कि अगर उनकी गलती हो और वो समझते हो कि हमारी गलती हो तो फौरन माफी का लेटर आ जाता है कि सॉरी हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए तैयार है। क्यों? तो उनको पता है कि अगर वो अपनी भूल पर और गलती पर अड़े रहे तो ये कंपनी जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, उनको कोर्ट में ले जाएगा और पता नहीं उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशन करेगा और 10 पाउंड के बजाय 10,000 पाउंड कहीं उनकी पॉकेट से खर्च न हो जाए। ऐसा है ना भाई, आप लोग जानते हो ना। तो क्या यहाँ कोई मनमानी कर सकता है? नहीं, यहाँ हुकूमत के सेट रूल्स हैं, कवायद हैं, कि उन कवायद को फॉलो करना जरूरी है। इसी तरह शरीयत ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने और अल्लाह ने इंसानों पर तिजारत के भी उसूल क्या है मुकर्रर किए हैं। अहादीस के अंदर, फिकह की किताबों के अंदर मुस्तकिल एक चैप्टर है किताबुल बुयू, क्या किसका, उसके अंदर बै कौन सी बै जायज, कौन सी बै नाजायज, कौन सी बै बातिल, कौन सी बै फासिद, बेशुमार जुज़ियात और बेशुमार मसाइल लिखे हैं। पूरे साल भर में भी हम पढ़ते पढ़ते थक जाए वो किताब पूरी नहीं होती, समझिए। हर हर चीज का हुक्म बयान किया गया है और उस उन हुक्मों को कुरान और हदीस से साबित किया गया। तो ये मामूली चीज तो होती जा रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में तो बाकायदा इंक्वायरी होती थी, बाकायदा बाजार के अंदर इंस्पेक्शन हुआ करते थे। जैसे ये हुकूमत इंस्पेक्शन करती है, कोई इदारा चल रहा है कोई स्कूल चल रही है तो ऑफ स्टेट वाले आ जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए कि भाई आपकी बिल्डिंग सही है, आपका एजुकेशन सिस्टम सही है, आपका फलाना सही है, आपका फलाना सही है, और अच्छी तरीके से थरली एक एक चीज का वो मुआयना करेगी और उसको देखेगी और पूरी लिस्ट बैठकर पता है इतना पेपर वर्क करते हैं, इतना पेपर वर्क करते हैं।